الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وصلى الله وسلم على نبينا المصطفى وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى قادة التقى أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سفيان يا أبا سفيان أنتم تموتون كما تحيون وتبعثون كما تموتون أو كما قال صلى الله عليه وسلم صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه أحمد وبيهقي وغيره یہ ایک عجیب مسئلہ ہے کہ دنیا میں انسان کے علاوہ جتنی مخلوق اللہ نے دنیا میں پیدا فرمائی انسان اور جنات کے علاوہ ان تمام مخلوق کو اللہ نے پیدا ہوتے ہی علم دے دیا. تمام مخلوق دنیا میں قدم رکھتی ہے تو علم لے کر آتی ہے. آپ ایک مرغی کے بچے کو لے لیجئے جو 21 دن تک اپنے ماں کے نیچے اندھے میں رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو اندھے میں سے نکالتا ہے. اس کا باپ کوئی نہیں ہوتا, اسے کچھ پتہ نہیں کہ میرا باپ کون ہے. وہ تو پیدا ہونے کے بعد اپنی ماں کو صرف جانتا ہے, باپ تو نہ معلوم کہاں ہوگا. بس اس کی ایک ماں ہے جس کے نیچے یہ 21 دن تک اندھے میں رہا, لیکن اندھے سے نکلتے ہی وہ دانا چبھنا شروع کر دیتا ہے. بلکہ اگر آپ دیکھ لو تو وہ دانا اور کنکر میں فرق بھی کرتا ہے پہلے ہی دن سے کہ یہ کنکر ہے مجھے نہیں کھانا ہے, یہ دانا ہے مجھے اس کو کھانا ہے. بلکہ پہلے ہی دن سے وہ اپنے دوست اور دشمن کو بھی پہچانتا ہے. بلی کو دیکھتا ہے تو وہ اپنی ماں کی طرف بھاگتا ہے. معلوم یہ ہوتا ہے کہ پہلے ہی دن سے اللہ نے اس کو علم دے کر بھیجا. آپ ایک بھینس کو دیکھ لیجئے. دیکھو قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے دنیا کے چکر لگاؤ اور دنیا کی چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرو, ہمیں اللہ سمجھ میں آ جاتا ہے. ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات یقیناً دین کی طرف لے چلتی ہے. ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ اللہ قرآن میں یوں کہہ رہا ہے, ہم نے ہر رسول کو ان کی زبان میں بھیجا. وہاں صرف زبان مراد نہیں ہے بلکہ دنیا کا محاورہ بھی مراد ہے. اللہ تعالیٰ دنیا کے محاورے پر, دنیا کے حالات پر نبی علیہ السلام کو بلوایا کرتا ہے. زمانہ جیسا ہوتا ہے اللہ اسی طرح اپنے نبیوں سے بلواتا ہے, نبیوں سے کام لیتا ہے. تو دنیا کے حالات میں چکر لگاؤ تو رب کریم کی ربوبیت سمجھ میں آتی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات سمجھ میں آتی ہے. آپ ایک بھینس کو لے لیجئے, جب اس کا بچہ پیدا ہوتا ہے, بھینس کا بچہ, وہ پیدا ہوتے ہی چلنا شروع کر دیتا ہے, کودنا شروع کر دیتا ہے, اچھلنا شروع کر دیتا ہے. بلکہ وہ آہستہ آہستہ اپنے ماں کے منہ کے پاس چلا جاتا ہے, اس لیے کہ اسے یہ پتا ہے کہ میری ماں مجھ سے محبت کرے گی, میری ماں مجھ سے پیار کرے گی. اور ماں بھی اس کی جو بھینس ہے وہ اس کو چاٹنا شروع کر دیتی ہے. اس بچے کو پتا ہے کہ میری مامتا اور محبت میری اس ماں سے ملنے والی ہے. آپ اس جانور کو دیکھ لیں, جتنے یہ جانور ہیں وہ گھاس کو اگر آپ رکھیں گے تو وہ اس کو کھائیں گے, اور اگر گوشت آپ رکھ دو, اعلیٰ سے اعلیٰ درجے کا گوشت اگر رکھ دو, چاہے وہ بکرے کا رکھو چاہے آپ مرغی کا رکھو, لیکن بھینس پوری رات بھوکی تو رہ سکتی ہے, وہ گھاس وہ جو ہے گوشت کو نہیں کھائے گی. آخر کیوں نہیں کھا رہی ہے؟ وہ سمجھ رہی ہے کہ میرا فائدہ اس میں ہے گھاس کے کھانے میں, میرا فائدہ اس میں نہیں ہے, میری طبیعت کے خلاف وہ چیز ہے. اس کے مقابلے میں آپ شیر کو لے لیجئے, لائن کو لے لیجئے, چیتے کو لے لیجئے, ان جانوروں کو لے لیجئے, ان کے سامنے اگر گھاس رکھو گے, زعفران کا گھاس بھی اگر رکھ دو گے تو بھی وہ کھانے والے نہیں ہیں. ان کو تو گوشت ہی چاہیے, چاہے ادنا درجے کا گوشت کیوں نہ رکھو لیکن وہ گوشت کو کھا جائیں گے, اس لیے کہ انہیں معلوم ہے کہ ہماری خوراک اور نفع اسی میں ہے, انہیں معلوم ہے کہ ہمارا فائدہ گھاس کے کھانے میں ہے, ان کو معلوم ہے کہ ہمارا فائدہ گوشت کے کھانے میں ہے. جانور بھی اپنے نفع اور نقصان کی چیز کو سمجھتا ہے لیکن انسان نہیں سمجھتا. شوگر کا مریض ہے اور حلوہ رکھا گیا ہے, دبا کر کھا رہا ہے, ارے بھائی کیوں حلوے پر مرا جا رہا ہے؟ کہا آج ایک پیتا تھا تو دیر ٹیبلٹ لے لوں گا, لیکن کھائے بغیر جی نہیں چاہتا. وہ یہ انسان تو اپنی پرہیزگاری کو بھول چکا ہے, نہ دنیا کی پرہیزگاری اس کے پاس رہی, نہ دین کی پرہیزگاری اس کے پاس رہی. یہ نہ دنیا کی پرہیز کرتا ہے نہ دین کا پرہیزگار بنا ہوا ہے. جانور اپنے نفع اور نقصان کو جانتا ہے کہ میرا نفع کس میں ہے اسی کو کھاتا ہے, اور نقصان کس میں ہے اس کو نہیں کھاتا. یہ علم کس نے دیا؟ اللہ جل شانہ نے اسے علم دیا. کیا دیکھا کبھی کہ کوئی جانور اسکول میں گیا ہو, کوئی جانور مدرسے میں گیا ہو, کوئی جانور جو ہے کسی کے جی میں گیا ہو, کوئی جانور پرائمری میں گیا ہو, کوئی جانور دنیا کا کسی اسکول میں سوسائٹی میں تعلیم لینے کے لیے گیا, کچھ نہیں ہے. اور آپ دیکھ لیجئے ایک سانپ ہے, وہ سانپ مادہ جو ہوتی ہے, اللہ نے ان کا نظام بڑا عجیب بنایا ہے. سانپ مادہ جو ہے, جو مادہ جو ہوا کرتی ہے, فیمیل جو ہوا کرتی ہے, وہ انڈے دیتی ہے. سانپ جو ہے وہ انڈے دیتی ہے, اور انڈے دے کر وہ سانپ مادہ جو ہوتی ہے وہ چلی جاتی ہے. اللہ نے اس کو یہ عقل دی کہ وہاں نہ رہے. کیوں نہ رہے؟ اس لیے کہ سانپ کی خاصیت یہ ہے کہ وہ بھوکی جب ہوتی ہے تو اپنے ہی بچوں کو کھانا شروع کر دیتی ہے. اللہ نہیں چاہتا کہ یہ اپنے بچوں کو کھا جائیں, اس لیے انڈے دے کر اللہ اس کو بھگا دیتا ہے. اب یہ انڈے کچھ دنوں میں پھوٹتے ہیں, سانپ اس میں سے بچہ نکلتا ہے, چھوٹا سا بچہ آج نکلا ہوا ہے, آپ کا پاؤں اس پر پڑ جائے وہ فوراً اپنی فن نکال کر کے آپ کے اوپر مارتا ہے. آج پیدا ہوا اور مارنا شروع کرتا ہے. اس کو کس نے کہہ دیا کہ تیرے اندر زہر رکھا ہوا ہے اور وہ زہر اس کے اندر اثر کرے گا؟ یہ علم آج کے سانپ کو کس نے دے دیا؟ ظاہر سی بات ہے اللہ ہی نے اس کو علم دیا. ایک سانپ جو آج پیدا ہوا اتنا علم لے کر آیا, ایک بھینس کا بچہ جو آج پیدا ہوا اپنا علم لے کر آیا, ایک مرغی کا بچہ جو آج پیدا ہوا وہ اپنے دوست اور دشمن کو بھی پہچان رہا ہے, اپنے نفع اور نقصان کی چیز کو بھی پہچان رہا ہے. سمندر میں ایک مچھلی ہوتی ہے, اس مچھلی کا نام ہے ایل مچھلی. ایل مچھلی یہ سانپ کی طرح لمبی مچھلی ہوتی ہے. اس کی خاصیت بڑی عجیب ہے کہ یہ ہر جگہ پر انڈے نہیں دیتی, یہ ہر جگہ انڈے نہیں دیتی, بلکہ جنوبی امریکہ کے اندر, ساؤتھ امریکہ کے اندر ایک جگہ ہے برمودا. آپ نے نام سنا ہوگا برمودا, ایک جگہ ہے وہاں کا ٹیمپریچر جو ہے وہ اس مچھلی کے انڈے دینے کے لائق ہے. ہر سمندر کا ٹیمپریچر اور ہر سمندر کی گرمی اور ہر سمندر کی فضا یہ اس کو انڈا دینے کے لائق نہیں ہوتی ہے. یہ مچھلیاں دنیا بھر کے سمندر میں رہتی ہے, لیکن جب اس کے انڈا دینے کا وقت آتا ہے تو وہ اسی برمودا میں جاتی ہے جہاں کا ٹیمپریچر اس کے انڈا دینے کے لائق ہے. ساؤتھ امریکہ کے اس جگہ پر جا کر کے وہ انڈے دیتی ہے. اب یہ مچھلی کوئی تو ہندوستان کے سمندر میں ہے, وہاں سے وہاں جا رہی ہے 4000 کلومیٹر سفر طے کر کے, کوئی جدہ کے سمندر میں ہے, وہاں سے وہاں برمودا جا رہی ہے انڈے دینے کے لیے, کوئی چین کے سمندر میں ہے, وہ وہاں سے جا رہی ہے انڈا عقیدہ دینے کے لیے برمودا کے سمندر کے اندر، کوئی رسیا کے سمندر میں ہے، کوئی مصر کے سمندر میں ہے، کوئی پلا جگہ کے سمندر میں ہے، کوئی افریقہ کے سمندر میں ہے، وہ ساری مچھلیاں جب انڈے دینے کا وقت آتا ہے تو وہ سفر کر کے برمودا جاتی ہے، آخر یہ عقل کس نے عطا کی اس کو کہ مجھے انڈے اسی جگہ پر جا کر کے دینا ہے، ساری مچھلیاں وہاں پہنچتی ہے، انڈے دیتی ہے، اللہ کا نظام دیکھیے، اللہ کا نظام دیکھیے، علامہ دمیری تو یہ بات بہت پہلے کہہ گئے تھے، آج کی سائنس بھی اب تو یہ بات کہہ رہی ہے، جب وہ انڈے دیتی ہے تو انڈے دینے کے بعد پھر وہ اپنے مکان کی طرف ساری مچھلیاں روانہ ہو جاتی ہے، اور زندگی گزر گئی کہ جو مچھلی جس سمندر سے چلی تھی دوبارہ اسی جگہ پر آ جاتی ہے، اگر ہندوستان سے چلی ہے تو ہندوستان آئے گی، اگر چین سے چلی ہے تو چین آئے گی، اگر افریقہ سے چلی ہے تو افریقہ آئے گی، اور اگر جدہ سے چلی ہے تو ہزاروں کلومیٹر کا سفر طے کر کے وہ واپس آتی ہے، پھر اس کا مزاج اللہ نے عجیب بنایا کہ وہ اپنی جگہ پر آ کر کے مر جاتی ہے، اس نے جو انڈے دیے پھر وہ انڈے پھوٹتے ہیں، اس کے بچے نکلتے ہیں، اللہ کی قدرت تو دیکھیں، وہ بچے جب پیدا ہوتے ہیں ان بچوں کو کیا معلوم کہ میری ماں ہندوستان کے عربی سمندر سے آئی ہے، اس مچھلی سے جو انڈے نکلے جو ہندوستان سے گئی ہوئی تھی، اس انڈے سے نکلنے والے بچے ہندوستان ہی آتے ہیں، چائنا سے چلنے والے بچے چائنا ہی جائیں گے، جدہ سے چلنے والے بچے جدہ ہی جائیں گے، یہ عقل کس نے دے دی ان لوگوں کو، یہ کس نے عقل دے دی، یہ مچھلیوں میں عقل کہاں سے آ گئی، یہ پیدا ہونے والے کا نالج کہاں سے آ گیا، ہر جانور دنیا کے اندر اپنی ضرورت کا علم لے کر آتا ہے، ہر جانور دنیا کے اندر اپنی ضرورت کا نالج اور اپنی ضرورت کا علم یہ لے کر آتا ہے، صرف اور صرف اللہ جل شانہ نے اس انسان کو اور جنات کو اندر سے علم نہیں دیا، پیدا ہوتے ہی اس کو کوئی علم نہیں دیا، ساری دنیا کے جانوروں کو اللہ نے تھوڑا سا ضرورت کا علم اندر میں ڈال دیا، باقی اور کسی کو یعنی انسان اور جنات کو اندر میں علم نہیں دیا، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اے میرے بندے میں نے تجھ کو پیدا کیا اس عالم میں کہ تو کچھ نہیں جانتا تھا، ساری مخلوق پیدا ہوتے علم لے کر آ رہی ہے، لیکن اللہ اس بندے کو یوں کہہ رہا ہے، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، میں نے تجھ کو تیری ماں کے پیٹ سے نکالا، لا تعلمون شیئا، تو کچھ نہیں جانتا تھا، نہ ابا کو جانتا تھا، نہ امی کو جانتا تھا، نہ رشتہ دار کو جانتا تھا، نہ اپنی ضرورت کو تو جانتا تھا، ہاں میں نے تیرے اندر علم کی استعداد دی تھی، علم نہیں دیا تھا، علم کی استعداد کیا ہے، وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلاً ما تشکرون، ہم نے تجھے کان دیے تاکہ تو علم حاصل کرے، ہم نے تجھے آنکھیں دی تاکہ تو علم حاصل کرے، ہم نے تجھے ناک دیا تاکہ تو علم حاصل کرے، ہم نے تجھے زبان دی تاکہ تو علم حاصل کرے، ہم نے تجھے سمجھنے والا دل دیا تاکہ تو علم حاصل کرے، ہم نے ان ساری چیزوں کی علم کے ذرائع تو تجھے دیے، استعداد تو تجھے دی، لیکن علم نہیں دیا، بلکہ اب علم ہم تجھے دینے والے ہیں، علم کہاں سے اللہ دے گا، علم اللہ تعالیٰ کہاں سے دے گا، جب یہ انسان دنیا میں آیا تو اللہ جل شانہ نے فرمایا میں نے ساری مخلوق کا علم ان کو ضرورت کا تھا وہ ان کو دے دیا، اے میرے بندے تو سب سے اونچا آدمی ہے، ساری مخلوق سے اونچا، سمندر تیرے تابع، مچھلی تیرے تابع، بھینس تیرے تابع، بیل تیرے تابع، یہ ہوائی جہاز تیرے تابع، دنیا کی ساری مخلوق تیرے تابع، وہ سب خادم، تو مخدوم، اور مخدوم کا علم اللہ کہتا ہے میں اندر تھوڑا ہی پیدا کر دوں گا، میں اپنی طرف سے دوں گا، اس لیے کہ تیرا مقام چونکہ بہت اونچا ہے تو اس تیرے مقام کو میں نے اونچا اس لیے بنایا کہ تو مجھ سے جڑ جائے، تعلق ہو جائے، مجھ سے قریب ہو جائیں، اور میری عبادت کرنے والا بن جائیں، مجھے ماننے والا بن جائیں، اور میرے انبیاء کرام کو تو ماننے والا بن جائیں، اس لیے اب تیرا علم تیرے اندر میں نہیں دیا، میں باہر سے دوں گا، اور جو علم میں تجھے دوں گا اس علم کو علم ربانی کہا جائے گا، اس علم کو علم وحی کہا جائے گا، اس علم کو علم نورانی کہا جائے گا، اس علم کو علم نبوی کہا جائے گا، اس علم کو علم قرآنی کہا جائے گا، اس علم کو علم محمدی کہا جائے گا، اور اس علم کو علم خداوندی کہا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو وہ علم دے کر کے دنیا میں بھیجا جو باہر سے دیا جا رہا ہے. اب باہر سے اللہ اس بندے کو کیسے دے رہا ہے، کیسے دے رہا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کو علم؟ اللہ نے قرآن کریم میں یوں فرمایا کہ میرے بندے، میں نے ساری مخلوق کو جو علم دیا ہے نا، وہ بیچارے اپنی ضرورت کا صرف نالج رکھتے ہیں، کھانے پینے کا نالج، ضرورت کا بس اپنا نالج، اس سے زیادہ کچھ نہیں. تو تو سب کا مخدوم ہے، اس لیے تو تو بہت بڑا ہے، میں نے تجھے عقل بھی دی، میں نے تجھے شعور بھی دیا، میں نے سمجھنے کی صلاحیت بھی دی، پھر میں نے انبیاء بھی تیرے لیے بھیج دیے، پھر میں نے کتابیں بھی تیرے لیے اتار دی، پھر اتنے پر بس نہیں کیا، میں نے پچھلے لوگوں کے حالات بھی تجھے بتا دیے کہ جس قوم نے مجھ کو نہیں مانا میں نے ان کو کیسے پچھاڑ دیا، قوم نوح کو کیسے غرق کر دیا، قوم صالح کو کیسے اٹھا کر پٹک دیا، قوم ہود کو کیسے مار دیا، قوم شعیب کو کیسے مار دیا، ہم نے پچھلوں کے واقعات بھی تیرے سامنے رکھ دیئے اور ہم نے آگے کے حالات بھی تیرے سامنے رکھ دیئے کہ اگر تو نہیں مانے گا تو ہم تیرے ساتھ کیا معاملہ کرنے والے ہیں. ان تمام چیزوں کو دے کر اب ہم تجھ کو کہہ رہے ہیں کہ اب بھی تجھے زبردستی ایمان پر نہیں لا رہے. اللہ کہہ رہا ہے زبردستی میں تجھے ایمان پر نہیں لا رہا ہوں، میں تیری پیشانی پکڑ کے ایمان پر نہیں گھسا رہا ہوں، میں تیری پیشانی پکڑ کے زبردستی سجدہ نہیں کرا رہا ہوں. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ مَنْ شَاءَ مِنْكُمْ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ فَلْيَكْفُرْ من شاء منكم فليؤمن ومن شاء منكم فليكفر. میں نے تیرے سامنے سارے راستے کھول دیے اور تجھے دو راستے بتا دیے، ایک آگ والا راستہ بتا دیا، ایک باغ والا راستہ بتا دیا، ایک جہنم والا راستہ بتا دیا، ایک جنت والا راستہ بتا دیا. جو انسان ایمان لائے گا اور ایمانی تقاضوں کو پورا کرے گا، ایمانی تقاضوں کو پورا کرے گا، وہ باغ میں جائے گا، وہ جنت میں جائے گا، وہ میری رضا میں جائے گا. ان کو کیا ملے گا؟ میری طرف سے پروانہ ملے گا، ارجعی الی ربک راضیتا مرضیہ، ارجعی الی ربک راضیتا مرضیہ، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. میری طرف سے میری رضامندی کا پروانہ ملے گا. جب تو مر رہا ہوگا، تیری روح کھینچی جا رہی ہوگی، تو میں خود تجھے کہوں گا، میں خود تجھے کہوں گا، او میرے بندے آجا، میں تجھ سے راضی، تو مجھ سے راضی. ایک یہ راستہ ہے، یہ باغ والا راستہ ہے، یہ جنت والا راستہ ہے. اور دوسرا راستہ کون سا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دوسرا راستہ وہ شیطان والا راستہ، وہ نفس والا راستہ، وہ شرارتوں والا راستہ، وہ غداریوں والا راستہ، وہ اللہ کی بغاوت والا راستہ. زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضۃ والخیل المسومہ والانعام والحرث ذلک متاع الحیات الدنیا ذلک متاع الحیات الدنیا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایک یہ راستہ ہے، کیا؟ شہوتوں والا راستہ، خواہشات والا راستہ، گھر دور والا راستہ، گھروں کے کمپیوٹیشن والا راستہ، دولت کے کمپیوٹیشن والا راستہ، بڑے بڑے محلات کا راستہ، جی وجہ کا راستہ، شان و شوکت کا راستہ، دولت پر اترانے کا راستہ، اللہ کی بغاوت کا راستہ، نمازوں کے چھوڑنے کا راستہ، ایک یہ راستہ ہے. فرمایا اگر تم اس راستے کو اپناؤ گے، میں تمہیں مجبور نہیں کر رہا ہوں کہ تمہاری پیشانی پکڑ کے ایمان میں لے آؤں، میں تمہاری پیشانی پکڑ کے نماز میں لے آؤں، میں تمہاری پیشانی پکڑ کے زبردستی سے روزے رکھواؤں. اللہ کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، میں اپنے دین میں زبردستی نہیں کرتا. جو من شاء منکم فلیؤمن، جسے چاہے وہ ایمان لائے، جسے چاہے وہ کفر کرے. ومن شاء منکم فلیکفر، تم میں سے جو چاہے کفر کر لے. دیکھو ایک راستہ یہ ہے، زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطر المقنطرہ، عورتوں کی محبت میں دیوانہ، کبھی ادھر نظر دوڑا رہا ہے، کبھی ادھر نظر دوڑا رہا ہے، کبھی اس کی لڑکی کو بسا رہا ہے، کبھی اس کی لڑکی کو بسا رہا ہے، کبھی آنکھوں کا زنا کر رہا ہے، کبھی ہاتھوں کا زنا کر رہا ہے، کبھی دماغوں کا زنا کر رہا ہے، کبھی زنا کے تصورات میں ڈوبا ہوا ہے، اور راستے پر اس نیت سے چل رہا ہے کہ میں حسینوں کو دیکھوں گا اور دلوں کا سکون ہوگا. جتنی دیر اس نیت سے چلتا رہے گا، ہر قدم پر گناہ میں مبتلا ہوتا چلا جائے گا، ہر قدم پر گناہوں میں مبتلا ہوتا چلا جائے گا. فرمایا یہ ایک گندا راستہ ہے، اگر تم اس راستے پر چلو گے تو پھر اخیر میں تمہیں کیا ملے گا؟ انھا لزا نزاعت للشوا تدعو من ادبر وتولى وجمع فاوا، پھر وہ جہنم ملے گی تمہیں جس کی آگ بھڑکنے والی، ذوقوا مس سقر، ذوقوا مس سقر، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے چکھو دنیا میں تم نے گناہوں کی لذتوں کو چکھا تھا، نماز کو چھوڑنے کی لذتوں کو چکھا تھا، میٹھی میٹھی نیند کی لذتوں کو چکھا تھا، اور صبح سوتے رہے تھے اور یہ سوچ رہے تھے واہ واہ بڑے مزے آ رہے ہیں صبح کی نیند کے اندر، بڑے مزے آ رہے ہیں صبح کی نیند کے اندر، گرم گرم بستر میں اور عورت کو اپنے باہوں میں لے کر تم سوتے رہتے تھے، فرمایا اب تم میری آنکھ کے مزے کو بھی چکھ لو۔ زوکو کا معنی چکھنا، چکھو تم اس کو، زوکو مس سکر، میری آنکھ کے مزے کو بھی چکھ لو، دیکھو یہ تمہیں کیسے جلاتی ہے، دیکھو یہ تمہیں کیسے بھڑکاتی ہے، دیکھو یہ تمہیں کیسے عذاب دیتی ہے، زوکو مس سکر۔ کبھی اللہ تعالیٰ اس غلط راستے والے کو قرآن کریم میں یوں فرماتے ہیں، خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوا ثم فی سلسلۃ ذرعها سبعون ذراعا فاسلکوا انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم ولا یحض علی طعام المسکین فلیس لہ الیوم ہاہنا حمیم ولا طعام الا من غسلین لا یأکلہ الا الخاطئون لا یأکلہ الا الخاطئون فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انہ لقول رسول کریم ذو مرہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں پکڑو ان کو، ان کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دو، 70 ہاتھ لمبی زنجیروں میں پکڑو اور پکڑ کے ان کو کھینچو، ان کو چلنے مت دو، ان کو کھینچ کر لے جاؤ، خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوا ثم فی سلسلۃ ذرعها سبعون ذراعا فاسلکوا۔ کیوں یا اللہ کیوں تو ایسا کرے گا؟ انہ قال لا یؤمن باللہ العظیم، مجھ سے ہونے کا ان کو یقین نہیں تھا، یہ ایمان نہیں لاتے تھے، انہ قال لا یؤمن باللہ العظیم ولا یحض علی طعام المسکین، یہ خود تو خرچ نہیں کرتے تھے، یہ خود تو زکات نہیں دیتے تھے، یہ خود تو صدقہ نہیں دیتے تھے، لیکن کسی کو ترغیب بھی تو نہیں دیتے تھے، کسی کو کہتے بھی تو نہیں تھے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ کے راستے میں دو۔ ولا یحض علی طعام المسکین فلیس لہ الیوم ہاہنا حمیم، آج اس کا کوئی دوست نہیں ہوگا، آج اس کا کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، اس کا کوئی جگری دوست نہیں ہوگا، فلیس لہ الیوم ہاہنا حمیم ولا طعام الا من غسلین، فرمایا یہ پینے کو مانگیں گے، مجھے کہیں گے لاؤ کھانے کو، اللہ کہے گا اچھا یہ جو دوسرے جہنمی اندر پڑے ہوئے ہیں جن کا بدن پک چکا ہے، ان کا پیپ نکلا ہوا ہے، پلاؤ ان کو، من غسلین، من غسلین، اللہ کہہ رہا ولا طعام الا من غسلین لا یاکلہ الا الخاطعون، یہ ناپاکوں کو، اللہ کے باغیوں کو اللہ کہتا ہے کھلایا جائے گا، لا یاکلہ الا الخاطعون فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انہ لقول رسول کریم، اللہ تعالیٰ قسمیں کھا کر کہہ رہا ہے میرے نبی کی مان لو کامیاب ہو جاؤ گے، تم دنیا کی عیاشی کو چھوڑ دو، دنیا کی عیاشی کو چھوڑ دو، آنکھوں کے گناہ کو چھوڑو، نماز کے چھوڑنے کو چھوڑو، اللہ کی بغاوت پہ نہ اترو، غرور اور تکبر نہ کرو، اتراؤ نہیں، دولت کے نقشوں کو مرتے دم تک بلکہ قیامت تک کی جائیداد نہ سمجھو۔ حدیث پاک میں ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، فرمائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسند ابی اعلیٰ کی روایت ہے، ایک صحابی آئے، فرمائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بیٹا مجھ کو کہہ رہا ہے ابا یہ مال میرا ہے، میرا ہے، ابا کو نہیں دے رہا ہے، ابا غریب ہے، بیٹے سے مانگ رہا ہے، بیٹا کہہ رہا ہے میرا ہے نہیں دوں گا، اللہ کے حبیب نے بیٹے کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا تیرا باپ غریب ہے، تجھ سے مدد مانگ رہا ہے، تو اس کو دے نہیں رہا ہے، اللہ کے نبی کے سامنے وہ بول پڑا کہ یہ تو میرا ہے میرا، میرا ہے میرا، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو پیدا ہوا تھا تو گلے میں مال باندھ کر آیا تھا؟ کوئی انسان دنیا میں کیا اللہ کے وہاں سے مال کو لے کر کے آتا ہے؟ کیا گلے میں مال بندھا ہوا ہوتا ہے؟ ہمارے باپ آئے جب پیدا ہوئے تو بغیر مال کے آئے، ہمارے دادا آئے پیدا ہوئے تو بغیر مال کے آئے، ہمارا پردادا آیا دنیا میں آیا تو بغیر مال، دنیا میں کوئی مال لے کر نہیں آیا، اللہ کہتا ہے میرا دیا
دیا ہوا ہے یہ تو وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، تجھے کمانے کی صلاحیت کس نے دی تھی، تجھے دماغ کس نے دے دیا، تجھے آنکھیں کس نے عطا کی، تجھے دماغ کس نے دیا، تجھے بولنے کا سلیقہ کس نے دے دیا، تجھے سمجھنے کا اور سمجھانے کا سلیقہ کس نے دے دیا، تجھے تجارت مائنڈ کس نے بنا دیا، تجھے بزنس کا ذہن کس نے بنا دیا، تو 100 کے 150 بنا دے یہ تجھے کس نے سکھایا؟ اگر خدا پاگل بنا دیتا، اگر خدا مجنون بنا دیتا، اگر خدا اندھا بنا دیتا، اگر خدا پولیو کی بیماری دے دیتا، اگر رب کریم دماغ سے معوف کر دیتا، کانوں میں سنوائی نہ ہوتی، زبان میں بولنے کی قوت نہ ہوتی، کون تھا جو اس دنیا کو کما سکتا تھا؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ، اے پہلے ہی پانے پر، پہلے ہی صفحے پر، قرآن کے سرے فہرست پہلے ہی ورق پر ہمارے ذہنوں کو درست کیا اللہ نے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ، تمہارا نہیں ہے، ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ کرنا ہے، ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ کرنا ہے، تمہارا نہیں ہے، تم اپنے تم اس مال کے اوپر غرور نہ کرو، تکبر نہ کرو، اتراؤ نہیں، شان نہ بتاؤ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے دو راستے ہیں، ایک آگ والا راستہ چل رہا ہے، ایک باغ والا راستہ چل رہا ہے، آگ والے راستے پر چلو گے تو تمہیں پینے کو دھون ملے گا، پینے کو پیپ ملے گا، ان شجرت الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم، خذوا ان شجرت الزقوم طعام الاثیم، وہ کانٹے دار درخت جو پورا کانٹوں سے بھرا ہوا یہ کھانا مانگے گا جہنم کے اندر، اللہ کہے گا وہ کانٹے دار درخت اس کو کھلاؤ، ان شجرت الزقوم طعام الاثیم، یہ کس کا کھانا ہوگا؟ فرمایا باغیوں کا کھانا ہوگا، دنیا میں اللہ کی نعمتوں پر اترا کر کھاتے رہے اور شکر کی توفیق نہ ہوئی، دنیا میں دیے ہوئے جسم پر اچھلتے اور کودتے رہے، دو رکعت شکر کی توفیق نہ ہوئی۔ میرا نبی کہتا ہے کہ روزانہ صبح کو پورے بدن کا شکریہ ادا کرو، پورے بدن کا، تمہارے ہاتھ کا، تمہارے پاؤں کا، تمہارے دماغ کا، تمہاری آنکھوں کا، تمہارے دل کا، تمہارے گردے کا، تمہاری کڈنی کا، تمہاری انتریوں کا، تمہارے وال کا، تمہارے لیور کا، پورے بدن میں جو 307 اعضاء اللہ نے رکھے اس کا روزانہ شکریہ ادا کرو، اور شکریہ میں روزانہ ہر ایک کے بدلے میں صدقہ کرو، ہر ایک کے بدلے میں صدقہ کرو۔ صحابی فرماتے ہیں یا رسول اللہ غربت کا عالم یہ ہے کہ اوپر کا کپڑا پہننے کو نصیب نہیں، روزانہ صدقہ ہم کہاں کریں گے؟ پیارے آقا نے فرمایا روزانہ اشراق کی نماز پڑھا کرو، پورے بدن کا شکر ادا ہو جائے گا، روزانہ اشراق کی نماز پڑھا کرو، پورے بدن کا شکر ادا ہو جائے گا۔ کہاں ہے فجر کی فرض غائب ہو جاتی ہے ہماری اور میٹھی میٹھی نیند سوتے رہتے ہیں، اشراق تو بہت دور کی بات ہو گئی۔ اللہ امت کو اپنے مولا کی رضا مندی والے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، یہ امت جتنی دولت کی طرف جا رہی ہے اتنی ہی حوث کی طرف جا رہی ہے، اتنی ہی خواہشات کی طرف جا رہی ہے، اتنی ہی گناہوں کی طرف جا رہی ہے، اتنی ہی بغاوت کی طرف جا رہی ہے۔ اللہ کا احسان مانو کہ اس مالک نے ہمیں اسلام اور ایمان کی نسبت عطا فرمائی، یہ بہت بڑی نسبت ہے، بہت بڑی نسبت ہے۔ اس نسبت کا پتہ تب چلے گا جب ہم قبر میں اکیلے سلا دیے جائیں گے، یہ دوست سب واپس، یہ بچے سب واپس، یہ متعلقین سب واپس، بلکہ جن دوستوں نے محبت میں ہمارا کھانا کھایا تھا وہی ہماری قبر پر مٹی ڈالے گا۔ اللہ کے حبیب کو جب دفنا کر آ گئے، بخاری شریف کی روایت ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت انس کو سوال کر رہی ہے، اے انس تم نے اپنے نبی کے اوپر مٹی ڈال دی، تم نے اپنے نبی پر مٹی ڈال دی، تمہارے ہاتھوں میں ہچکچاہٹ نہیں آئی کہ تم نے نبی پر مٹی ڈالی؟ انس نے فرمایا ہاتھ کانپ رہے تھے مٹی ڈالنے سے، لیکن نبی ہی کا حکم تھا اس لیے ہمیں ڈالنا پڑا۔ میرے بھائیو نبی کی یہ زندگی اور نبی کا قبر میں جانا اور ان کی قبر پر مٹی کا گرنا ہر انسان کو سبق دے رہا ہے کہ ہم سب پر بھی مٹی پڑنے والی ہے، ہمیں اکیلے سونا ہے، ہمیں اکیلے سونا ہے، ہمیں اس قبر کی فکر کی ضرورت ہے۔ دنیا والوں کا عقیدہ ہوگا مر گئے مٹی ہو گئے معاملہ ختم ہو گیا، مومن کا عقیدہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، ہمیں اپنے اپنا حساب دینا ہے، ہمیں اپنی زندگی کا حساب رب کریم کے سامنے پیش کرنا ہے. فسو فترا اذن کشف الغبار فسو فترا اذن کشف الغبار افرس تحت رجلك ام حمار. فرمایا جب تیرے قبر کی مٹی اڑے گی تب تجھے پتا چلے گا کہ تو گھوڑے پر سوار تھا یا گدھے پر سوار تھا. یہ دنیا میں میں بہت کچھ کر لوں اور اپنی شان بتا دوں اور اپنا مقام بتا دوں، لیکن اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ خداوند قدوس کے وہاں میرا کیا مقام ہے. کوئی میری کتنی ہی تعریف کر لیں، ان تعریفوں کے پھول سے کبھی خوش نہ ہونا. یہ تعریف کے وہ پھول ہیں جو صبح کہہ کر شام کو مرجا جانے والے ہیں. ایک دلہن کے ہار میں گلے میں بہترین قسم کا ہار پہنایا اور وہ دلہن اپنے گلے میں ہار پہن کر کے بہترین گلاب کے پھول کا ہار پہن کر وہ دلہن جا رہی ہے، وہ دلہا جا رہا ہے، لیکن شام کو وہی ہار اگر آپ دیکھو گے تو وہ پسمردہ کملایا ہوا وہ ٹوکری میں رتی کی ٹوکری میں ڈال دیا گیا ہے، لوگ پاؤں رکھ کر کے اس پر سے ڈر رہے ہیں. فرمایا اسی طرح یہ تعریف کے جتنے ہمارے لیے پھول کہے جا رہے ہیں یہ سب کے سب جب ہماری موت ہو جائے گی تو لوگ اس تعریف پر پاؤں رکھ کر کے چلیں گے. اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ کوئی میری تعریف کرے، اصل حیثیت تو یہ ہے کہ اللہ تعریف کر لے. اللہ ہمیں نمازی کہہ دے، اللہ ہمیں روزے دار کہہ دے، اللہ ہمیں دیندار کہہ دے. اسلام اور ایمان کی نسبت جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائیے بہت بڑی نسبت ہے. دیکھو نسبت سے بڑے کام بنا کرتے ہیں، نسبت سے بڑے کام بنا کرتے ہیں. ایک آدمی مر گیا، اللہ کے نگاہ میں تو وہ گنہگار ہے، وہ مجرم ہے، وہ گنہگار ہے، وہ مجرم ہے، لائی کے سزا ہے، لیکن دنیا میں وہ کچھ اچھے کام کر کے گیا، اس کے اندر کے کام جو اللہ جانتا وہ دنیا والوں کو پتا نہیں تھا. اس نے اندر میں جو گناہ کیے تھے وہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا، دنیا والے تو اس کو بڑا اچھا سمجھ رہے تھے. کوئی حاجی صاحب کہہ رہا تھا، کوئی سخی صاحب کہہ رہا تھا، کوئی مدد کرنے والا کہہ رہا تھا، کوئی کیا اور کوئی کیا کہہ رہا تھا. اس کے مرنے کے بعد یہ ساری تعریفیں لوگ کرتے جا رہے ہیں کرتے جا رہے ہیں. اب اللہ اس بندے کو بلاتا ہے، بخاری کی روایت میں ہے میرا نبی کہہ رہا ہے، اللہ اس بندے کو بلا رہا ہے اور بلا کر یوں کہہ رہا ہے میری فہرست میں تو مجرم ہے، لائی کے گنہگار ہے، لیکن لوگ تیری تعریف کرتے ہیں، اس تعریف کی بنیاد پر میں تجھے معاف کرتا ہوں. یہ نسبت بہت اونچی ہے ایمان کی. میرے بھائیو اس کی قدر کرو. ایمان اور اسلام جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے یہ اونچی نسبت ہے. یحییٰ ابن اقسم رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے درجے کے محدث ہو گئے، ان کی موت ہوئی، کسی نے ان کو خواب میں دیکھا، یحییٰ کیا ہوا؟ بہت بڑے محدث، 300,000 حدیثوں کا حافظ تھا، بہت بڑا محدث ہے یحییٰ ابن اقسم. فرمایا دربار خداوندی میں حاضری ہوئی، اللہ نے مجھ کو پوچھا اے بدھے کیا عمل لے کر آیا ہے، کیا عمل لے کر آیا ہے؟ محدث ہیں، اللہ کی پکڑ ہو رہی ہے، کیا عمل لے کر کے آیا ہے؟ اللہ کی دان تبت پڑ رہی ہے. یحییٰ ابن اقسم فرماتے ہیں میں تھوڑی دیر خاموش رہا تو اللہ نے فرمایا یا شیخ اے بدھے کیا تو جواب نہیں دے گا؟ تو یحییٰ ابن اقسم کہنے لگے اے اللہ میں نے تو دنیا میں کچھ اور سنا تھا تیرے متعلق اور تو یہاں تیرا معاملہ کچھ اور دیکھ رہا ہوں. کہا کیا سنا؟ فرمایا میں نے حدیث سنائی سمیت عبد الرزاق عن معمر عن الزہری عن عروہ عن عائشہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن جبریل عن اللہ تبارک و تعالی ان اللہ تبارک و تعالی یستحیی عن الشیبہ اذا کان فی الاسلام. فرمایا میں مجھے عبد الرزاق نے حدیث بیان کی، انہوں نے ان کو معمر نے بیان کی، ان کو عروہ نے بیان کی، ان کو زہری نے بیان کی عروہ نے حضرت عائشہ سے سنا، حضرت عائشہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، اور حضور یوں کہتے ہیں کہ مجھے جبریل نے بتایا اور جبریل نے یوں کہا کہ مجھے اللہ نے بتایا کہ جو آدمی اسلام میں برا ہو جاتا ہے یعنی اسلام ہی کی زندگی میں عمل کرتے کرتے برا ہو گیا مجھے عذاب دیتے ہوئے حیا آتی ہے، مجھے عذاب دیتے ہوئے اسے حیا آتی ہے. آتی ہے، میں نے تو یہ سنا تھا میں اسلام میں برا ہو گیا، میری داڑھی سفید ہو گئی، میرے پاس عمل کچھ نہیں، لیکن یہ حدیث میرے پاس ہے، میں نے تو سنا تھا کہ بڑھاپے میں جو اسلام کے اندر برا ہو گیا اس سے تو حیا کرتا ہے، اور یہاں تو میں دیکھ رہا ہوں کہ تو میری دانت تپک کر رہا ہے۔ اللہ نے جواب دیا، عبد الرزاق نے صحیح کہا، مامن نے صحیح کہا، زہری نے صحیح کہا، عروا نے صحیح کہا، عائشہ نے صحیح کہا، میرے نبی نے صحیح کہا، جبریل نے صحیح کہا، اور میں سب سے زیادہ صحیح بولنے والا رب کریم ہوں، جاؤ جاؤ، میں اسی تمہارے بڑھاپے کی بدولت تمہیں معاف کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں، یہ وہ نسبت ہے اسلام کی، یہ وہ نسبت ہے ایمان کی، جس کی بنیاد پر اللہ اس طرح معاف کیا کرتا ہے۔ ہمیں چاہیے ایمان اور اسلام کا لحاظ کر لیں، اللہ نے جو اعمال ہمیں دیے ہیں ان اعمال پر ہم اپنے آپ کو کھڑے کر لیں، پھر کوتاہیاں ہوگی اللہ معاف کر دے گا۔ کھڑے تو ہو جاؤ پہلے اعمال پر، پھر جو نماز میں کوتاہیاں ہو رہی ہے، پھر جو روزے میں کوتاہی، ہم نے تو عمل ہی نہیں کیا اور چاہتے یہ ہیں کہ اللہ ہماری مغفرت فرما دے، ہم اعمال پر کھڑے ہو جائیں، پھر جو کوتاہیاں ہوگی۔ ارے دیکھو نا، چھوٹا سا بچہ کھڑا نہیں ہو سکتا، ماں پریکٹس کراتی ہے کھڑے ہونے کی، کہتی ہے بیٹا کھڑا ہو جا۔ اب وہ بچہ ماں کی محبت میں آہستہ آہستہ پاؤں سیدھے کر کے کھڑا ہوتا ہے، تو ماں یوں دوڑ کر اپنی آگوش میں لے لیتی ہے، بیٹے تجھ میں طاقت نہیں ہے، تو گر پڑے گا، چوٹ آ جائے گی۔ اللہ حدیث قدسی میں بیان کرتا ہے، بخاری کی روایت ہے، اے میرے بندو تم بھی کھڑے ہو جاؤ میری عبادت کے لیے، میں اپنی رحمتیں لے کر کے دور پڑوں گا تمہارے لیے، میں تمہیں اپنی آغوش میں لے لوں گا، لیکن تم پہلے کھڑے تو ہو جاؤ۔ ہمیں تو کھڑے نہیں ہونا ہے اور سوچنا ہے کہ اللہ ہمیں معاف فرما دے، اللہ ہم سب کو عبادت پر کھڑے فرما دے، معاملات کو صحیح کرنے کے لیے کھڑے فرما دے، معاشرت کو اپنی صحیح بناؤ، معاملات میں جھوٹ بول کر کاروبار نہ کرو، جھوٹ کی وجہ سے اچھا خاصا معاملہ یہ بے برکتی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ جو مال جہاں کا ہو وہیں کا کہہ کر بیچا کرو، جھوٹ نہ بولو۔ اللہ کے حبیب مدینے کی بازار میں گئے، گیہوں کا ڈھیر تھا، نبی نے یوں ہاتھ ڈالا، اندر میں پانی والے گیہوں، اوپر سوکھے گیہوں، صحابی سے پوچھا ایسا کیوں کیا، فرمایا کچھ مال بارش میں بھیگ گیا تو میں نے سوکھے مال سے ملا دیا تاکہ بھیگ جاوے۔ نبی نے فرمایا من غشنا فلیس منا، جو میری امت کو دھوکا دے وہ میرا نہیں ہو سکتا۔ دھوکے سے کاروبار نہ کرو، سچ بول کر کاروبار کرو، ایک نہیں تو دوسرے دن اللہ ضرور مال کو بکوا دے گا۔ یقیناً سچائی میں برکت ہے، جھوٹ میں بے برکتی ہے۔ اللہ کے حبیب نے ابو سفیان کو فرمایا، یا ابا سفیان انتم تموتون کما تحیاؤ، اے ابو سفیان تم ایسے مرو گے جیسے جیو گے، جیسی زندگی ہوگی ویسے تمہاری موت، اور فرمایا وتبعثون کما تموتون، اور جیسے موت آئے گی ویسے قیامت میں تم اٹھائے جاؤ گے، اور پھر وتجزون کما تبعثون، اور جیسے اعمال پر تم اٹھائے جاؤ گے اسی کے مطابق فیصلہ ہوگا، یا تو جنت کا یا جہنم کا۔ اللہ ہم تمام کو جنت والے اعمال کی توفیق عطا فرمائے، اور رب کریم اس کی رضا والے کام کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علیہ نبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔